حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے بوڑھے شخص پر ہوا جو اپنے دو بیٹوں کے سہارے چل رہا تھا. آپ نے دریافت فرمایا کیا حال ہے اس کا؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بیت اللہ شریف تک پیدل چل کر پہنچنے کی منت مانی ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات سے بے نیاز ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرے, یعنی جان بوجھ کے مصیبت میں نہ ڈالے خود کو کہ پیدل چل چل کے آئے, اگر سواری میسر ہے یا کوئی لفٹ میسر ہے تو کہ نہیں سیڑھی سے اتروں گا. تو یہ وہاں پر ساری انرجی بچائے کس کے لیے؟ عبادت میں یکسوئی کے لیے. میں نے بعض اوقات دیکھا ہے کہ لوگ بعض چیزوں میں اتنا تھک جاتے ہیں کہ وہ نماز کے وقت سو رہے ہوتے ہیں. تو پوری توجہ کس بات پہ ہونی چاہیے کہ ہر چیز کٹ ڈاؤن کر کے جو اصل عبادت کا وقت ہے اس میں کوئی بھی خرابی نہ ہو. انسان نہائے دھوئے صاف ستھرے کہ اس کے جسم سے کوئی ایسی سمیل نہ آئے, کسی کو اذیت نہ پہنچے, اور مناسب جگہ پر جا کر وقت پر جا کر بیٹھے, کیونکہ وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ وقت پر نہ نکلیں تو آپ کو پراپر جگہ نہیں ملتی. اگر آپ بعد میں آئے تو ہجوم میں کوئی ادھر سے دھکا پڑ رہا, کوئی ادھر سے, بعض لوگ رستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں, بعض اوقات جوتوں کے پاس جگہ ملتی ہے, تو اس سے عبادت کی کنسنٹریشن ختم ہو جاتی. جب ہم گئے ہی اس کام سے ہیں تو اسی کو اپنی پرائرٹی رکھے, نہ کہ بازاروں میں گھومنے پھرنے کو. اس کے لیے الگ کو وقت مقرر کر لیں جب ان سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں, یا جس میں نماز کا وقت کافی فاصلہ ہو. یہ نہ ہو کہ بازار گھومتے گھومتے نماز نکل جائے, لاکھ نمازوں کا ثواب رہ جائے اور دنیا کی ٹھیکریاں انسان سمیٹتا پھرے. حتیم کعبہ شریف کا غیر مسقف حصہ میں نماز ادا کرنا مستحب ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کنت احب ان ادخل البیت فاصلی فیہ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی فادخلنی الحجرة فقال اذا اردت دخول البیت فصلی ہاہنا فانما هو قطعۃ من البیت ولکن قوم قف اتصروا حیث بنوا رواہ النسائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں کعبہ شریف میں داخل ہو کر نماز پڑھنا چاہتی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے حتیم میں لے گئے اور فرمایا جب تم بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھنا چاہو تو یہاں حتیم میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لو, یہ بھی بیت اللہ شریف کا حصہ ہے. تیری قوم نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت حلال کمائی میسر نہ ہونے کی وجہ سے اسے تھوڑا سا تعمیر کر دیا تھا, یعنی آدھی دیواریں اٹھائیں اور چھوڑ دیا, اور یہ اصل میں تو اللہ کی حکمت تھی کہ سب لوگوں کے لیے اندر جانا ممکن ہی نہیں, تو کم از کم ساری مخلوق وہاں تک تو جا سکتی. خواتین کے لیے بھی کچھ اوقات میں وہاں نماز پڑھنا جائز ہوتی ہے, نمازوں کے بالکل قریب اوقات میں وہاں نہیں جانے دیتے, لیکن کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں انسان نماز پڑھ سکتا ہے. تو اس کی بھی کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ اس حصے میں نماز ادا کریں, لیکن پھر وہی یاد رکھیں کہ لوگوں کے آگے سے گزرنا, دھکم پیل کرنا اور اذیت دے کر دوسروں کو یہ کام کرنا, یہ درست ہے. بیت اللہ شریف کے اندر جانے کی سعادت نصیب ہو تو بیت اللہ شریف کے دروازے کے مقابل کی دیوار کی طرف منہ کر کے ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر دو رکعت نماز ادا کرنا چاہیے. یہ طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے, یہ سنت کے مطابق ہے. کیسے؟ دروازے کے مقابل یعنی اپوزٹ سامنے والی دیوار کی طرف منہ کر, کیونکہ وہ تو ساری طرف ہی منہ ہو سکتا ہے نا. اب انسان وہاں آدھا وقت تو یہ سوچتا رہے اچھا منہ کدھر کروں, تو پھر کیا کرے؟ سنت کو فالو کرے. اور اندر پلرز ہیں, اس سے جو چھوٹا کمرہ ہے جو بیت اللہ ہے اصل میں, یعنی یہ جو بلیک عمارت نظر آتی ہے اس کے اندر پلرز ہیں, تو دو پلرز کے بیچ میں کھڑے ہو کر دو رکعت نماز ادا کرے. اس کے بعد بیت اللہ شریف کے چاروں کونوں میں کھڑے ہو کر اللہ کی تکبیر, توحید اور تحمید کے کلمات, نیز توبہ استغفار اور دعائیں مانگنی چاہیے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکعبۃ ودنا خروجہ ووجدت شيئا فذهبت وجئت سريعا فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا فسألت بلالا أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم ركعتين بين الساريتين رواه النسائي. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں داخل ہوئے اور نکلنے ہی والے تھے کہ مجھے کوئی چیز یاد آ گئی اور میں وہاں سے چلا گیا, وہ جلدی جلدی واپس آ گیا, لیکن اتنے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ شریف سے نکلتے ہوئے پایا. میں نے حضرت بلال سے دریافت کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف میں نماز پڑھی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں، دو ستونوں کے درمیان دو رکعت نماز ادا فرمائی ہے. اسے مجھے بعض اوقات یوں لگتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کے طرز عمل سے جیسے کوئی جرنلسٹ کسی لیڈر کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے نا، ایک ایک گوشہ، ایک ایک پہلو، یہاں کیا کیا، وہاں کیا کیا، کدھر منہ کیا، کس جگہ پڑی. کیونکہ ان کے دل میں اس بات کی بہت محبت تھی کہ میں ہر کام آپ کے طریقے کے مطابق کروں، اور ان کے اس سوال نے ہم سب کے لیے ایک علم کا دروازہ کھول دیا. ان اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ انہ دخل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر الحدیث وقال ثم انصرف الى ارکان البیت يستقبل كل ركن منها بالتكبير والتهليل والتحميد وسأل الله واستغفره رواه ابن خزیمہ. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ شریف میں داخل ہوئے، پھر حدیث بیان کی اور کہا کہ نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے کونوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ہر کونے کے سامنے کھڑے ہو کر تکبیر، توحید اور تحمید کے کلمات ارشاد فرمائے، اللہ سے دعا اور استغفار کی. اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرکن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنۃ تمس اللہ نورہما ولولا ذلک لأضاءتا ما بین المشرق والمغرب. رواہ ابن خزیمہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے قیمتی پتھروں میں سے دو پتھر ہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں پتھروں کی روشنی ختم کر دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا تو یہ دونوں پتھر مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دیتے. حجر اسود جنت سے اتارا گیا پتھر ہے جو دودھ کی طرح سفید تھا لیکن لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل الحجر الاسود من الجنۃ وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. رواہ الترمذی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے اترا ہوا پتھر ہے جو کہ دودھ سے زیادہ سفید تھا لیکن لوگوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے. حجر اسود کو چومنا اور بیت اللہ شریف کا طواف کرنا شرک نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا ہے. ان زید بن اسلم ان ابیہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال للرکن اما واللہ انی لعالم انک حجر لا تدر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استلمک ما استلمتک فاستلمہ ثم قال فما لنا وللرمل انما كنا راينا المشركين وقد اهلكهم الله ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب ان نتركه. رواه البخاري. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ حضرت اسلم سے روایت کرتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب نے حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی نہ چومتا. یہ کہہ کر حجر اسود کا استلام کیا، پھر فرمانے لگے، اب ہمیں طواف کے پہلے تین چکروں میں رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، رمل تو مشرکوں کو دکھانے کے لیے کیا گیا تھا اور اب اللہ نے انہیں تباہ کر دیا ہے. پھر خود ہی فرمایا، کوئی چیز جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اسے چھوڑنا ہمیں پسند نہیں. اسے بخاری نے روایت کیا. حج یا عمرے کے بعد مکہ مکرمہ سے آب زمزم کا تحفہ ساتھ لے جانا مستحب ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا انہا کانت تحمل من ماء زمزم وتخبر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یحمل. رواہ الترمذی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زمزم کا پانی مکہ سے مدینہ لے جایا کرتی تھیں اور فرماتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے جایا کرتے تھے. دوران حج تجارت یا مزدوری کرنا جائز ہے. ان ابی امامۃ التیمی رضی اللہ عنہ قال کنت رجلا اکری فی ھذا الوجہ وکان ناس یقولون لی انہ لیس لک حج فلقیت ابن عمر فقلت يا ابا عبد الرحمن اني رجل كري في هذا الوجه وان ناسا يقولون لي انه ليس لك حج. فقال ابن عمر اليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيد من عرفات وترمي الجمار؟ قال قلت بلى. قال فإن لك حجا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال لك حج. رواه أبو داود. حضرت ابو امامہ تیمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں موسم حج میں حجاج کی بار برداری کا کام کرتا تھا، یعنی ان کا سامان اٹھا کے اوپر رکھنا اتارنا، جسے کلی ہوتے ہیں مثلا. کچھ لوگ کہتے تھے تمہارا حج نہیں ہوا کیونکہ تم کام کر رہے ہو، مزدوری کر رہے ہو. چنانچہ میں حضرت عبداللہ بن عمر سے ملا اور عرض کیا اے ابو عبد الرحمن، میں حجاج کی بار برداری کا کام کرتا ہوں اور کچھ لوگ کہتے ہیں تمہارا حج نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کیا تم نے احرام نہیں باندھا؟ کیا تم نے تلبیہ نہیں کہا؟ کیا تم نے بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کیا؟ کیا تم عرفات سے ہو کر نہیں آئے؟ کیا تم نے رمی جمار نہیں کیا؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، سب کچھ کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا تو پھر تمہارا حج ہو گیا. سنو، ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھنے لگا جو تم نے مجھ سے پوچھا ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہ اپنی طرف سے جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی. کون سی آیت؟ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، سورت بقرہ 198. اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں تم تجارت کر کے اللہ سے روزی طلب کرو. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی طرف پیغام بھیجا، اس کے سامنے یہ آیت پڑی اور فرمایا تیرا حج ہو گیا. اسے ابو داود نے روایت کیا ہے. قبولیت حج کے لیے رزق حلال شرط ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج الرجل حاجا بنفقة طیبة وودع رجله فی الغرز فنادى لبیک اللہم لبیک ناداہ مناد من السماء لبیک وسعدیک زادک حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مازور واذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فودع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور وغير مأجور. رواه الطبراني. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی حج کے لیے رزق حلال لے کر نکلتا ہے اور رکاب میں اپنا پاؤں رکھتا، رکاب کیا ہوتا ہے؟ پہلے زمانے میں جیسے اونٹنی پہ بیٹھتے تھے یا گھوڑے پہ یا ایسی سواری پہ، تو اس پہ سواری کے لیے جب پاؤں رکھ کے اوپر چڑھنے لگتا ہے، اب جیسے گاڑی میں بیٹھے یا جہاز میں بیٹھے، جہاز کی سیڑھی پہ قدم رکھے اور لبیک اللہم لبیک پکارتا ہے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے تیری لبیک قبول ہو اور رحمت الہی تجھ پر نازل ہو. تیرا سفر خرچ حلال، تیری سواری حلال، تیرا حج مقبول، گناہوں سے پاک ہے. اور جب آدمی حرام کمائی کے ساتھ حج کے لیے نکلتا ہے اور رکاب میں پاؤں رکھتا ہے اور لبیک اللہم لبیک پکارتا ہے تو آسمان سے ندا کرنے والا ندا کرتا ہے تیری لبیک قبول نہیں، نہ تجھ پر رحمت ہو، تیرا سفر خرچ حرام، تیری کمائی حرام، تیرا حج گناہوں سے آلودہ اور بے اجر ہے. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. سفر حج پر نکلنے سے پہلے گھر میں دو رکعت نفل ادا کرنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں. سفر حج پر روانگی سے قبل بزرگوں اور ولیوں سے اجازت لینا سنت سے ثابت نہیں. یہ تو ایک فرض ہے، یہ ایسے ہی جیسے نماز پڑھتے وقت آپ کسی سے اجازت لیں کہ ہم جائیں انہیں نماز پڑھ لیں. سفر حج پر روانگی سے قبل بزرگوں اور ولیوں کی قبروں کی زیارت کرنا سنت سے ثابت نہیں. گھر سے نکلتے ہوئے درج ذیل دعائیں مانگنا مسنون ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا خرج الرجل من بیته فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ قال یقال حین اذن هدیت وکفیت ووقیت فتنحى له الشیاطین فیقول شیطان آخر کیف لک برجل قد هدی وکفی ووقی رواہ ابو داود. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر سے نکلے اور یہ دعا مانگے اللہ کے نام سے نکلتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، نقصان سے بچنے کی طاقت اور فائدے کے حصول کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں نہیں، اس وقت اس کے حق میں یہ بات کہی جاتی ہے سارے کاموں میں تیری رہنمائی کی گئی، تو کفایت کیا گیا اور ہر طرح کی برائی اور خسارے سے بچا لیا گیا، بس شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے اور دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے تم اس شخص پر کیسے قابو پا سکتے ہو جس کی رہنمائی کی گئی، کفایت کیا گیا اور محفوظ کیا گیا. یہ دعا میں نے آپ کو جو شیطان کے بارے میں بتایا تھا یہ سکھائی تھی اس وقت بھی، روزانہ اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا ضرور پڑھا کریں. ایک دفعہ میں آپ کو کہلوا بھی دیتی ہوں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. بس اتنی سی چھوٹا سا جملہ ہے لیکن انسان محفوظ ہو جاتا ہے. سواری پر سوار ہونے کے بعد آغاز سفر میں اور سفر سے واپسی پر درج ذیل دعا مانگنا مسنون ہے. ان ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا استوى على بعیره خارجا الى سفر کبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل اللهم اني اعوذ بك من وعساء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدونا رواه مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اونٹ پر سوار ہو جاتے سفر پر نکلنے کی حالت میں تو تین مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر یہ دعا پڑھتے، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کیا، ہم اسے مسخر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور ہمیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے، اے اللہ اس سفر میں ہم تجھ سے نیکی تقوی اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جس سے تو راضی ہو، یا اللہ ہمارے لیے ہمارا سفر آسان فرما دے اور اس کی لمبائی کم کر دے، یا اللہ سفر میں تو ہی ہمارا محافظ ہے اور اہل و عیال کی خبر گیری کرنے والا ہے، یا اللہ میں سفر کی مشقت برے منظر اور اہل و عیال میں بری حالت کے ساتھ واپس آنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے تب بھی یہی دعا پڑھتے اور ساتھ ان الفاظ کا اضافہ فرماتے، آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون، ہم واپس آنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہ دعا میں آپ کو کہلوا دیتی ہوں، اللہم انا نسألك فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل.
اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر.
وكآبة المنظر.
وسوء المنقلب في المال والأهل.
اور واپس آنے پر آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدونا. اہل قافلہ کو دوران سفر امیر مقرر کر کے سفر کرنا چاہیے، یعنی ایک شخص کو ریسپانسیبل ہونا چاہیے اور باقی سب کو اس کی بات سننی چاہیے، ورنہ اکٹھے سفر عذاب ہو جاتا ہے. قال عمر رضی اللہ عنہ اذا كان نفر ثلاث فليؤمر احدهم ذاك امير امره رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواہ ابن خزیمہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب تین آدمی سفر میں ہوں تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں، امیر بنانے کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے. دوران سفر بلندی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اور بلندی سے نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ کہنا مسنون ہے. عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال کنا اذا سعدنا کبرنا واذا نزلنا سبحنا. رواہ البخاری. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوران سفر میں جب ہم بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، جب بلندی سے اترتے تو سبحان اللہ کہتے. اسے بخاری نے روایت کیا. حج ادا کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال میں جلدی واپس جانا اجر عظیم کا باعث ہے. عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قضى احدكم حجه فليعجل الرحله الى اہلہ فانہ اعظم لاجرہ. رواہ الدارقطنی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص اپنا حج مکمل کر لے تو اسے اپنے اہل و عیال میں واپس آنے کے لیے جلدی کرنی چاہیے، یہ اس کے لیے اجر عظیم کا باعث ہے. یعنی اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد کی طرف کتنی زیادہ توجہ دلاتے ہیں نا. ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ وہاں رہنا زیادہ اجر کا سبب ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرض پورا ہو گیا، اب گھر چلو. مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے وضو یا غسل کرنا سنت سے ثابت نہیں. سفر حج کے دوران جہاں کہیں قافلہ ٹھہرے وہاں دو رکعت نفل کا اہتمام کرنا سنت سے ثابت نہیں، کیونکہ بعض وقت لوگ ایسے کام شروع کر دیتے ہیں، نفل شروع کر دیتے ہیں اور لوگ جانے کو تیار کھڑے ہوتے ہیں، سب لیٹ ہوتے ہیں ان نفلوں کی وجہ سے. نفل ضرور پڑھیں لیکن ایسی جگہ جہاں دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب نہ ہو. ثواب کی نیت سے غار حرا یا غار ثور کا سفر کرنا آثار صحابہ سے ثابت نہیں. ویسے تاریخی مقام کے طور پہ آپ دیکھیں تو دیکھیں، لیکن نہ یہ سنت ہے اور نہ ہی اس میں کوئی ثواب کی بات ہے. مسجد عائشہ میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کرنا سنت سے ثابت نہیں. ان حضرت عائشہ ہی کے لیے ایک رخصت تھی، بعد میں صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا. پھول برکت کے لیے آب زمزم میں کپڑا یا کفن بھگونا سنت سے ثابت نہیں، یعنی وہ تو پانی اس میں اڑ جاتا ہے اور ختم، کپڑے میں کیا رہا؟ سائنٹیفکلی بتائیں مجھ کو کپڑے میں کیا رہتا ہے، اور اگر رہے بھی تو کیا انسان کو عذاب قبر سے وہ کپڑا بچا سکتا؟ نہیں. تو عمل چاہیے. میزاب کے نیچے اللہم اذلنی فی ذلک یوم لا ذل الا ذلک کہنا سنت سے ثابت نہیں. کعبہ شریف کی چھت پر حتیم شریف کی سمت بارش کا پانی نیچے گرانے کے لیے جو پرنالہ لگایا گیا اسے میزاب کہتے ہیں. مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کی مٹی کو خاک شفا سمجھنا، اسے کھانا اور اپنے ساتھ لانا سنت سے ثابت نہیں. اب یہ کچھ دعائیں ہیں، تو طواف، سعی، قیام منا، وقوف عرفات، وقوف مزدلفہ، دعائیں مانگنی چاہیے. یہ دعائیں آپ کے لیے الگ کتاب میں قرآنی اور مسنون دعاؤں کی شکل میں چھاپ دی گئی ہیں، وہ کتاب آپ الگ سے بیٹھ کے پڑھ سکتے. یاد رکھیے کہ اس کتاب کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، چلتے پھرتے اور ایسی حالت میں نہ پڑھیں کہ لوگوں کو ٹکرے ماریں، طواف کر کے بیٹھ کے پڑھیں نفل کے بعد. منا میں جب بیٹھ جائیں تسلی سے نماز وغیرہ پڑھ کے پھر آپ پڑھ لیں. اسی طرح وقوف عرفات کے دن آپ ایک جگہ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح وقوف مزدلفہ کے دوران آپ پڑھ سکتے ہیں. قبر پر جا کر اہل القبور کو یا اہل القبور کیوں کہتے ہیں جبکہ مردے سنتے نہیں؟ کوئی مرا ہو یا جیا ہو، اس یا کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بلا رہے ہیں اور وہ آگے سے جواب دے، یہ ایک میٹافوریکل لینگویج ہے کہ جیسے کسی کی تصویر دیکھ کر ہم یہ کہیں او فلان تم کہاں چلے گئے یا کچھ، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اب تم کو جواب دے گا کہ میں یہاں پر ہوں اور میں نے سن لیا تم جو کچھ کہہ رہے ہو. یہ ایک کہنے کا انداز ہے، ایک قربت کا احساس ہے. یہاں بیٹھ کے کہنے کی تو کہیں بھی سنت سے روایت نہیں ملتی، لیکن قبر کے پاس جا کر جو بالکل تھوڑا فاصلہ ہو جاتا ہے تو اس میں ایک اپنائیت کے احساس کے لیے اس کی اجازت ہے، اور وہ وہیں کے لیے ہے. اور جیسے وہ حجر اسود کو چومنا جو ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر پتھر ہم چومنا شروع کر دیں اور ہر جگہ پر ہم ایسے پتھر رکھ کے کہیں کہ یہ بھی اس سے ملتا جلتا کالا پتھر ہے اور ہم اس یاد کو تازہ کرتے ہیں. نہیں، جو کام جہاں ہوا بس ہوا، وہ ایک ریچول ہے، وہ ریچول کے طور پر اور بات ہوتی ہے. اور اس سے ایسے نقطے نکالنا کہ یہ ثابت کرنے لگیں کہ وہ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے، ان باتوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہے. اگر ہم یہ ثابت کر بھی چکے کہ وہ سنتے ہیں مثلاً، یا یہ کہ یہاں سے بھی ہم کو یہی کہنا چاہیے، تو اس سے حاصل کیا ہوگا؟ یہ دین کا کون سی، کیا یہ فرض ہے کہنا؟ ایسا بولنا فرض ہے یا سنت ہے یا نفل ہے یا مستحب ہے؟ کچھ بھی نہیں، یہ بس ایک ادب ہے، طریقہ ہے کہ جب قبر پر جائیں تو کیسے سلام پڑھیں آپ پر. تو وہ تو اس وقت ہے جب وہاں پر آپ جائیں، یا قبرستان میں. کیا قبرستان میں جب آپ جا کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ان کو بلا رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ان کو ایک طرح سے مخاطب کر کے سلام بھیج رہے ہیں. اور اس سے یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ وہ آپ کو وہاں سے جواب کہتے ہیں کہ نہیں. فرشتوں کے ذریعے ہو سکتا پہنچا دیا جاتا اور وہ جواب آپ پر آ جاتا ہو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، اور اگلی حدیث میں آپ نے یہ بھی تو پڑھا تھا کہ جہاں بھی تم ہو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا. تو وہاں کے لیے آداب سارے مختلف ہیں. آپ دیکھیے کہ مکہ کے لیے بھی مختلف جگہوں پر سب آداب مختلف ہیں، نمازوں کے اوقات، نمازوں کا اجر و ثواب، طریقہ. ہر ہر سٹیپ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کام ہم یہاں نہیں کرتے وہ وہاں پر حکم ہوتا کہ یہاں ایسا کر لیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ کیا کیوں اور کیسے کا سوال نہیں، سوال اطاعت کا ہے. یہاں کر لو بس، کر لیا. یہ سارا سفر ہی اطاعت کا سفر ہے. اور ان احکامات کو عام زندگی پہ لاگو کرنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ریچولز ہیں اور عام زندگی کے احکام مختلف ہیں، اس لیے کہ یہاں انوائرمنٹ ہی مختلف ہے. اب کوئی کہے کہ میں تصور میں اپنے آپ کو خانہ کعبہ میں پاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں تو میری نماز 100,000 کے برابر ہے، کیا یہ ہو جائے گی؟ نہیں، اس لیے کہ جگہ کا فرق ہے. تصور آپ کا جو چاہے ہو. حج افراد صرف لوکلز کے لیے ہے، باہر سے آنے والے حج افراد نہیں کر سکتے. نہیں، باہر سے آنے والے نہیں کر سکتے، یا تمتع کریں گے یا قران کریں گے. کیا واجب طواف کے نوافل کے علاوہ بھی نوافل پڑھے جا سکتے ہیں؟ نفل کا معنی کیا ہے؟ جی ہاں، اس کو تطوع بھی کہتے ہیں، خوشی سے کی ہوئی عبادت. تو اس کے لیے تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، جب آپ کا دل چاہے. مسجد حرام میں ممنوع اوقات میں، آپ نے پڑھا کہ مسجد حرام میں کوئی اوقات ممنوع نہیں ہوتے. یہ کیوں نہیں کیے گئے ممنوع؟ اس لیے ہو سکتا ہے کسی کے پاس صرف ایک دن ہو وہاں رہنے کا. ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ کسی ایسے ٹرپ پر ہیں، صرف ایک دن ملا آپ کو، اب آدھا دن تو آپ کا گزر جائے ممنوع اوقات میں، تو کس وقت عبادت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہے کہ اندر آ گئے بس آ گئے، اب کوئی ممنوع اوقات نہیں، پڑھو جس وقت جو دل چاہے پڑھو. یہی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ حج اور عمرے کے جو احکامات ہیں وہ باقی دنیا سے مختلف ہیں. وہ دنیا ہی اور ہے، وہ جگہ ہی اور ہے، اس جیسی کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں. جیسے اللہ کی ذات جیسی لیسا کمثلی ہی شیئن، ایسی ہی اس جگہ جیسی کوئی اور جگہ نہیں، لہٰذا وہاں کے احکامات اور ریچولز فرق ہوں گے. کیا عورتوں کو 10 ذی الحج کو رمی جمار کے لیے جانا چاہیے؟ کیونکہ اس دن بہت رش ہوتا ہے اور مردوں سے ساتھ لگنے کو گریز نہیں کر سکتے، تو اپنے محرم سے کروا لینا چاہیے، کیا اس سے اجر کم ہو جائے گا؟ بات یہ ہے کہ وہاں کسی وقت بھی رش کسی جگہ آپ کو کم نہیں ملے گا، ہر جگہ ہوگا. اگر آپ مردوں سے بچنا چاہتے ہیں تو خود آپ کو احتیاط برتنی ہوگی، لیکن اس کے باوجود طواف میں بھی آپ کو آ کے لوگ کندھے پڑتے ہیں رش کی وجہ سے، نمازوں میں بھی، ہر جگہ. پھر وہی بات ہے کہ مختلف جگہ ہے. پوچھنا چاہتی ہوں کہ شیطان کو کنکریاں کیوں ماری جاتی ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو شیطان نے آ کر برغلایا تھا کہ بیٹے کو ذبح کرنے لگے ہو، تو انہوں نے کنکریاں ماری تھی، پھر اٹھ کے دوسری جگہ گئے تو وہاں پھر آ گیا، پھر تیسری جگہ گئے، تو انہوں نے تینوں جگہ کنکریاں ماری تھی، اس لیے اسی سنت کو تازہ کرنے کے لیے ہم بھی کنکریاں مارتے ہیں. کسی نے کہا ہے کہ وہاں جانے سے عورت رش کی وجہ سے پردہ خراب ہوتا ہے، کسی نے کہا کچھ اور. مجھے معلوم ہے کہ اکثر لوگ وہاں جانے سے کتراتے ہیں. یہ حج کا ایک اہم حصہ ہے، اگر واقعی ایک شخص بیمار ہے تو نہ جائے وہاں، کمزور ہے عورت نہ جائے کہ دیکھ کے بے ہوش ہونے والی تو نہ جائے، یا کوئی اور ایسی وجہ ہے تو پھر اپنے شوہر سے یا بھائی یا کسی سے کنکریاں پھینکوا لے. لیکن اگر صرف اس لیے کہ ہاں اتنی گرمی رش کون جائے، تو سب عورتیں بیٹھ جائیں پیچھے، تو یہ حج صرف مردوں کے لیے؟ پھر عورتوں کا حج کا مطلب کیا ہے؟ عورتوں کا جہاد، پھر جہاد کہاں ہے؟ وہ ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر جہاد ہو رہا ہے وہاں جا کے. یہاں بھی رش ہے، یہاں ہم نہیں جاتے، وہاں رش ہے وہاں نہیں جاتے. تھوڑی مشقت تو کرنی پڑے گی، آہستہ آہستہ چلتے جائیں، بچتے جائیں رش سے، اور موقع کو دیکھ کے کنکریاں مار لیں. میں نے ہر دفعہ ہر جمرے کو ماری ہیں الحمدللہ. مشکل ضرور ہوئی ہے تھوڑی سی، لیکن یہ تھا کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس طرح ساتھ جاتی تھی کہ بچ جاتی تھی بہت آدمیوں سے بھی اور اس سے بھی. ہم خود تھوڑا تھوڑا کر کے رستہ نکال لیتے تھے، کیونکہ کام کرنا ہے وہاں، اور کس کام کو گئے. لیکن اگر کسی کی حقیقی مجبوری ہے تو پھر اور بات ہے، لیکن ایک عادت کے طور پر صرف ایک خود ساختہ خوف کے تحت کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس لیے بہتر ہے نہ ہی جاؤ. کس لیے بیٹھے میں، مجھے تو مینا میں پھر بیٹھنے کا مطلب ہی نہیں سمجھ آتا، ادھر دن میں ایک دفعہ کنکریاں مارنے کے لیے نہیں جانا. اور اس میں دیکھیں کہ مغرب سے قریب تر جو وقت ہوتا ہے اس میں بہت کم رش ہو جاتا ہے. اگر آپ زوال کے فوراً بعد جائیں گے تو بہت رش ملے گا اور بہت شدید گرمی ہوگی، لیکن اگر آپ عصر کے بعد جائیں تو اتنا رش نہیں ہوگا. یہ خصی جانور کی وضاحت مانگی گئی تھی، یہ انفرٹائل جانور ہوتا ہے، یعنی ایک مائنیوٹ سے آپریشن کے ذریعے اس کو خصی کر دیا جاتا ہے، جس سے وہ بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتا، تو اس کا گوشت اچھا ہوتا ہے. سنا ہے کہ عورت حج کے دوران اپنے چہرے کو کپڑا نہیں لگا سکتی، اگر زکام وغیرہ ہو جائے، یعنی رومال وغیرہ استعمال ہوتا ہے نا بعض اوقات، یعنی رومال بھی نہیں ٹچ کر سکتے، ٹیشو بھی نہیں یوز کر سکتے، پھر کیا کریں؟ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں، کسی جگہ یہ فرمایا نہیں کہ کپڑا لگے ہی نہ. وہ تو اصل بات یہ کہ نقاب نہ کیا جائے، اور نقاب کہتے ہیں سلے ہوئے کپڑے کو، یعنی اوپر کا کپڑا جو ہے وہ ان سلا ہو، دوپٹہ ہو، چادر ہو، اسی کو لپیٹا جائے باقاعدہ، وہ سٹائل کے ساتھ سلا ہوا بندھا ہوا وہ چیز نہ ہو، تاکہ ایک عام ڈریس نظر آئے. کیونکہ احرام کے اندر جو اس کی اسپرٹ ہے وہ کیا ہے کہ انسان سیدھا سادہ نظر آئے، یعنی زیادہ سے زیادہ سادگی، اصل اسپرٹ یہ ہے اس کی، لیکن ہم نے اس کو کسی اور ہی رخ پہ لگا دیا اور ایسی پابندیاں چھیڑ بیٹھے کہ جو ویسے ہی مشکل. قصر نماز جو جمع پڑھی جائے تو کیا ظہر کے فوراً بعد عصر اور مغرب کے فوراً بعد عشاء پڑھ سکتے ہیں یا وقفہ دے کر؟ نہیں، ساتھ ساتھ ہی پڑھی جاتی. اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کا راستہ کھلا رکھا دین میں، اگر چاروں مسلک فقہی مسلک میں اور فرقہ پرستی میں اضافہ ہو رہا تو کیا اب دوبارہ اجتہاد کر کے کوئی ایک بنائی جا سکتی؟ ایسی کوششیں ہو رہی ہیں اور مختلف جگہوں پر ایسے کام جاری ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر علم کی فضا نہیں اور نیرو مائنڈیڈ بھی لوگ زیادہ ہیں، تو عموماً اس اینگل پہ سوچتے کم لوگ ہیں. جن ملکوں میں فضا بہتر ہے وہاں پر ایسا ہو رہا ہے. مثلاً 30 جلدوں پر مشتمل الموسوعۃ الفقہیہ کویت میں شائع کیا ہے، 30 جلدوں پر، اور اس میں یہی کوشش ہوئی ہے. میری بڑی کوشش رہی ہے کہ وہ کتاب یہاں میں کسی طرح منگوا سکوں، ہے عربی میں، لیکن اگر عربی میں بھی لائبریری میں ہو تو میں استفادہ کر کے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ سکتی ہوں. کسی کا کمنٹ اچھا لگا اس لیے آپ بھی سنا دیتی ہوں. میرے خیال میں جب قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہیں اور اللہ سے مدد مانگتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس کریں تو کوئی باقی اختلافات اور مسلکوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. اور یہ بات انہوں نے درست فرمائی ہے کہ جب انسان اصل مقصد سامنے رکھتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو بودر نہیں کرتی. کل میں ایک واقعہ پڑھ رہی تھی کسی شخص کا، اس نے کہا کہ کسی جنگ میں وہ ایک سمندری آبدوز میں تھا، یہ فرسٹ یا سیکنڈ ورلڈ وار کی بات لکھا ہوا تھا. کہتے کہ زیر سمندر کئی سو فٹ کی گہرائی میں ان کی آبدوز تھی, اور وہاں جاپانی آبدوز جو تھی اس بارودی سرنگیں بچھائے ہوئے تھی اور بہت کچھ تباہی کر رہی تھی. کہتے کہ 15 گھنٹے ہمیں 15 لاکھ سال کے برابر محسوس ہوئے, کیونکہ ہر آن ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی چیز آ کے لگے گی اور ہم ختم ہو جائیں گے. کہتے ان 15 گھنٹوں میں مجھے زندگی کے چھوٹے بڑے سارے واقعات یاد آئے. ایسا ہوتا نا کہ جب آپ بالکل ایسی سچویشن میں ہو تو آپ کو پچھلی بہت سی چیزیں دماغ تیزی سے کام کرنے لگتا اور یاد آنے لگتی. کہتے لیکن ان 15 گھنٹوں میں مجھے گزشتہ زندگی کا کوئی واقعہ بہت امپورٹنٹ نہیں نظر آیا. کوئی غم مجھے اس وقت وہ غم نہ لگا جن کو میں اپنی گزشتہ زندگی میں غم سمجھتا تھا. اور جب میں اس سے بخیریت و سلامت باہر آیا اس آبدوز سے, تو میں نے آ کر سوچا کہ آج کے بعد میں جب تک زندہ ہوں غم نہیں کروں گا, فکر نہیں کروں گا. اس لیے کہ جن چیزوں کو ہم غم سمجھتے ہیں تو غم ہے ہی نہیں. وہ کیوں کہہ رہا تھا؟ اس لیے کہ اس نے بڑا غم دیکھ لیا تھا, موت کو اتنا قریب دیکھا. اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان موت کو قریب سے دیکھ لے گا تو اس کو سارے غم دنیا کے فضول حماقت نظر آئے گی. ان چیزوں پہ میں وقت ضائع کرتا رہا اور ان چیزوں کی پریشانی میں مبتلا رہا, یہ تو پریشانی کی بات ہی نہیں تھی, پریشانی تو اب شروع ہوئی ہے. بالکل اسی طرح جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت ہو, دین کی محبت ہو, سیدھے رستے کی تڑپ ہو, اس کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں بادر ہوتی, وہ ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا. وہ یہی چاہتا ہے کہ سب مخلوق اللہ سے جڑ جائے, اور چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں دوسروں کی اور اختلافات اور اوپینین وہ سب گوارا کر لیتا ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی کسی بات پہ رائے پہ قائم ہے تو اس کی مرضی, اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, میں اس سے کیوں جھگڑوں, بد اخلاقی کروں؟ ہر ایک نے خدا کو جان دینی اور ہر ایک کا حساب اللہ نے لینا ہے, میں نے تو نہیں لینا. تو اس طرح اپنا دل بہت وسیع ہو جاتا ہے, نہ غم غم رہتے ہیں, نہ فکر, نہ دکھ پریشانی ہے. کسی نے ایک شخص سے پوچھا, کسی سائنٹسٹ کی بات لکھی ہوئی تھی, کہ اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی میں کون سا غم ہے؟ تو اس نے کہا, غم کی بات کرتے ہو, مجھے سانس لینے کی فرصت نہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان کسی پازیٹو کام میں, جیسے ایک سائنٹسٹ ہے وہ اپنی لیبورٹری میں کھڑا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کیا بن رہا ہے, کیا ٹوٹ رہا ہے, کیا نئی چیز سامنے آنے والی ہے, اس کے لیے ایکسائٹمنٹ کچھ اور ہے. اسے اس بات سے کیا کہ فلانا جھگڑا کیا اور میری بےزتی کی اور اس نے مجھے برا سمجھا اور اس نے اچھا سمجھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھوں دیکھا حال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام فرمایا کہ میں اس سال حج بیت اللہ کے لیے جانے والا ہوں. آپ نے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا. یہ عجیب اتفاق تھا کہ اس سال مدینہ منورہ میں چیچک یا خسرہ کی وبا پھوٹ پڑی تھی, اور اس وجہ سے لوگوں کی ایک معقول تعداد حج سے محروم رہ گئی. جن لوگوں کے لیے یہ بیماری حج سے مانے رہی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے, کہ ان کے دل نہ ٹوٹیں. تو جو شخص حج کے لیے جانا چاہے بہتر ہے, اور جو رمضان میں عمرہ پر اکتفا کرنا چاہتا ہے وہ بھی بجا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ عمرہ عمرہ ہے, ثواب میں حج کے برابر ہے, مگر عمرہ ادا کرنے سے فرض ادا نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا ہی عزم لے کر روانہ ہوئے تھے, اور مدینہ آنے کے بعد آپ نے اس کے علاوہ اور کوئی حج نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس سفر کے لیے شجرہ والی راہ لی. ایک مخصوص راستے کا نام ہے شجرہ والا راستہ. اس روز جمعرات تھی اور ماہ ذوالقعدہ کے 6 دن باقی تھے, جبکہ ہجرت کا 10واں سال تھا. دن کے اجالے میں سفر شروع ہوا. آپ نے تیل لگایا, کنگھی کی, اور نماز ظہر مدینہ میں ادا کر کے روانہ ہوئے. اور نماز عصر اپنے پہلے پڑاؤ ذوالحلیفہ، جس کا موجودہ نام ابیار علی ہے، وہاں پہنچ کر ادا فرمائی. جمعہ کی رات وہیں گزاری، یعنی پہلے پڑاؤ پر. اس رات آپ اپنی زوجات کے پاس بھی گئے، صبح کو غسل کیا اور نماز فجر پڑھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ہاتھ سے آپ کو زریرہ کی خوشبو لگائی. یہ زرد رنگ کی ایک بوٹی کا نام ہے جو رنگنے کے کام آتی ہے. علاوہ ازیں ایک اور خوشبو بھی لگائی جس میں کستوری شامل تھی. پھر آپ نے اپنے سر کو لبدہ لگایا. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ حاجی جس کے سر کے بال لمبے ہوں اس کے لیے مسنون ہے کہ سر پہ چپکنے والی کوئی چیز لگا لے تاکہ بال ذرا جم جائیں، گرد و غبار سے خراب نہ ہوں، اڑے نہ، الجھے نہ. اس عمل کو تلبید کہتے ہیں. اپنی قربانی کے جانور کو دو جوتوں کا قلادہ ہار پہنایا. رسم کی جو عربوں میں ہوتی تھی کہ جانوروں کے گلے میں جوتی کا ہار پہناتے تھے، یہ بتانے کو کہ یہ حدی کے جانور ہیں. اور اس کے کوہان کے داہنی جانب معمولی سا چیرا لگایا، یہ ایک نشان کے طور پر کہ یہ حرم کی طرف سفر کیا جا رہا ہے، جس سے تھوڑا سا خون نکل آیا. یہ خون اس کے کوہان اور بالوں پر مل دیا جاتا ہے، ایک طرح سے رنگ لگ جاتا ہے. اس عمل کو اشعار کہتے ہیں، یہ ایک مسنون عمل ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلی قربانی تھی، یعنی جس اونٹنی کو یہ لگایا گیا تھا وہ قربان بھی ہونے والی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی اس سفر میں اپنے ساتھ لے کر گئے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے، اور جب وہ مسجد ذوالحلیفہ کے قریب پہنچی اور دوسری بار کھڑی ہوئی تو آپ نے تلبیہ لبیک پکارنا شروع کیا. کب پکارنا شروع کیا؟ دوسری بار جب کھڑی ہوئی مسجد ذوالحلیفہ کے قریب پہنچ کر. اور یہ ظہر سے کچھ پہلے کا وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھے تلبیہ پکارا، لبیک اللہم حج و عمرہ. اور اس نیت کو حج قران کی نیت کہتے ہیں. اور لوگوں کو بھی یہی ارشاد فرمایا کہ جو حج اور عمرہ دونوں کا تلبیہ کہنا چاہتا ہے کہے، اور جو صرف حج یا صرف عمرے کی نیت رکھتا ہے وہ بھی صحیح ہے، وہ اسی کا تلبیہ پکارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر زیادہ لوگ تھے کہ ان کی صحیح تعداد اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی تھی، یعنی گننے کا موقع نہ تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پکارنا شروع کیا. الفاظ یہ تھے، لبیک اللہم لبیک، لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں تیری ہی ہیں، اور بادشاہت بھی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک اور ساجھی نہیں. کبھی ان الفاظ کے ساتھ ساتھ یوں بھی فرماتے رہے، لبیک الہ الحق، میں حاضر ہوں اے سچے معبود. جبریل امین تشریف لائے اور کہا کہ اپنے صحابہ کو حکم دیں کہ بلند آواز سے تلبیہ کہیں، یعنی دل دل میں نہیں بلکہ پکار کر. ابھی ذوالحلیفہ میں ہی تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ کے ہاں محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی. اس خاتون کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ غسل کر کے اپنے آپ کو باندھ لے، احرام باندھے اور تلبیہ پکارے. چونکہ یہ خاتون نفاس کی حالت میں تھی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالت نفاس میں احرام باندھا جا سکتا ہے، تلبیہ پکارا جا سکتا ہے. تب آپ نے میدان بیدا میں نماز ظہر ادا فرمائی، اور اس کے بعد کوچ کیا۔ مدینہ منورہ سے سفر شروع کرنے کے 8ویں دن بعد ذوالحج کا چاند نظر آ گیا۔ مقام صرف پہنچے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایام شروع ہو گئے جبکہ انہوں نے عمرے کا احرام باندھ رکھا تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسی باتیں کیوں لکھی جاتی ہیں کتابوں میں،